نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. الحمد للہ سورہ بقرہ بھی آج مکمل ہو گئی اور سورہ آل عمران کے دو رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہو گئے. اس طرح قرآن مجید کے 42 رکوع تقریباً آج مکمل ہو گئے. کل میں نے ابتدائے قرآن سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ابتدا میں تین گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، مسلمانوں کا، کافروں کا اور منافقین کا. اور ضمن میں ایک بات یہ بھی بتلا دی گئی کہ صحابہ کرام ہمارے لیے حجت ہیں، یعنی صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، یعنی تیسرا جو گروہ ہے، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں گواہی دی، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی منافقین کے بارے فرمایا کہ یہی بے وقوف لوگ ہیں. صحابہ اکرام بے وقوف نہیں ہیں، کیونکہ ایمان لانے والے اس وقت جو تھے وہ سب صحابہ اکرام تھے. قرآن مجید کی اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. اب جب قرآن اتر رہا تھا اور لوگوں سے مراد کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے. تو اسے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے ایسا ایمان تم لاؤ، گویا ان کا ایمان ہمارے لیے حجت دلیل ہے، جس طرح کا انہوں نے وہ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ. اب وہ ان سے جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا الا انہم السفہاء، یہ تو بیوقوف ہیں. تو لیکن اللہ فرماتے ہیں الا انہم، یہ خود بیوقوف ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں بیوقوف صحابہ کو، یہ خود بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن اس بات کو یہ جانتے نہیں ہیں. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ ایمان ہمیں ایسا لانا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ میں اس بات کو بھی ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، یعنی خاص یہاں پر اہل ایمان سے خطاب نہیں بلکہ فرمایا یا ایہ الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو رب کہا جاتا ہے کہ رب العالمین ہے، تمام انسانوں کے وہ رب ہیں، صرف رب المسلمین نہیں ہیں بلکہ رب الکافرین بھی ہیں، رب الناس ہیں، تمام لوگوں کے رب ہیں چاہے وہ ایمان لائے یا نہیں لائے. اب یہ الگ معاملہ ہے کہ جس نے ایمان کی دولت قبول کی اور اس کے نتیجے میں اہل ایمان یا مومن کہلائے، مسلمان کہلائے، ان کے لیے اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں وہ الگ ہیں، اور جنہوں نے باوجود اس کے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا لیکن اللہ کا انہوں نے انکار کیا، یقیناً ان کے لیے جو عذاب علیم ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام والسلام ہے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو نظریہ یہ ہے کہ پہلے انسان بندر تھا، ترقی کرتے کرتے وہ انسان بن گیا، یہ نظریہ بھی باطل ہے. قرآن مجید کے روح سے انسانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں اپنا خلیفہ زمین پہ بنانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت جو فرشتے تھے انہوں نے یہ کہا تھا جعلوا فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو فساد پھیلائیں گے زمین میں، وَيَسْفِكُ قُدِّمَ، اور خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے، تسبیح و تقدیس کا معاملہ ہے، تو ہم آپ کی تسبیح و تقدیس بھی کرتے ہیں، آپ کی طاعت و فرما برداری بھی کرتے ہیں. اس لیے کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے کی؟ بظاہر صورت اعتراض کی تھی، اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی پیدا کیے ہیں یقیناً، لیکن فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے صرف ماننے کا جذبہ رکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر، جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اس کے پابند ہیں، اس کی سروں سر منہ وہ فرق نہیں کرتے. اگر کسی کو حکم دیا کہ کھڑے رہو تو کھڑے رہیں گے, کسی کو کہا رکو میں چلے جاؤ تو رکو میں رہیں گے, کسی کو کہا کہ سجدہ کرو سجدے میں رہیں گے, اور قیامت تک اسی طریقے سے. لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں خواہشات بھی پیدا کی. فرشتوں کے میں خواہشات نہیں ہیں, ان کے بیوی بچے نہیں ہوتے, ان میں خواہشات نفسانی نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہشات بھی رکھی ہیں. اب جو انسان اپنی خواہشات نفسانی کو مار کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے, اللہ کی نظر میں وہ فرشتوں بھی بڑھ کر, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. یعنی انسان بننا آسان کام نہیں ہے, انسان بننے میں محنت لگتی ہے. فرشتوں سے بڑھ کر اللہ نے مقام رکھا ہے انسان کا, بشرطیکہ انسان اپنے مقام کو پہچانے. اللہ رب العزت نے اس میں خواہشات بھی رکھی ہیں, یعنی سفلی مادے بھی ہیں, اور بہیمیت حیوانیت بھی انسان کے اندر ہے, انسانیت بھی انسان کے اندر رکھی ہے. اب کون لوگ انسانیت کو قبول کرتے ہیں اور کون حیوانیت کو, یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ انسانوں پر چھوڑ دیا ہے. یقیناً جو لوگ انسانیت پر چلتے ہیں اور حیوانیت کو ترک کر دیتے ہیں, خواہشات نفسانی کو کا خون کرتے ہیں, اللہ کی نظر میں ان کا درجہ فرشتوں سے بہتر ہے, بڑھ کر. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. یہ بہت تفصیلی جو ہے وہ واقعہ ہے, لیکن میں اس کو یہاں بیان نہیں کروں گا, بس اچھی سی ایک نگاہ ہم ڈالتے جائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا کچھ بیان فرمایا ہے. فرشتوں کا بھی امتحان لیا, اور اللہ رب العزت نے فرشتوں پر انسان کی برتری کو ثابت بھی کیا. چنانچہ اللہ نے فرمایا قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی جو غیب کی چیزیں ہیں ان کو جانتا ہوں. وعلم ما تبدون وما تکتمون, اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو. تو یہ اللہ رب العزت, پھر یہ کہ وہاں پر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ انسان کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اصل میں یہ ابلیس آگ سے پیدا شدہ تھا, اور یہ فرشتوں کا استاد بھی تھا. پہلے زمین پر محنت کرتا رہا, عبادت کرتا رہا, زمین پر کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو اللہ رب العزت کی. اس قدر عبادت کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو, فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس کو تو آپ آسمانوں پر اٹھا لیجئے, بلا لیجئے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا, وہاں یہ جو ہے وہ فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ خود دیکھتا تھا وہاں سب کچھ کہ بھئی یہاں کچھ لکھا ہوا بھی ہے کہ جو ہے ہمارا بندہ جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہونا چاہتا ہے. تو فرشتے بڑے پریشان ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہوں ان میں سے. تو سب نے آ کر اس کو کہا کہ بھئی یہ کی چیز ایک لکھی ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی مردود ہو جائے. تو اس نے ان سب کے لیے دعا کی, اپنے سوا سب کے لیے دعا کی کہ تم میں سے کوئی مردود نہیں ہوگا. تو یہ تکبر تھا اصل میں, تعلی تھا اس کے اندر کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. چنانچہ اللہ نے جب اس کو حکم دیا فرشتوں کو, سب فرشتے سجدے میں گر گئے, لیکن الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر, اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ تکبر کیا. وکان من الکافرین, اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پہلے سے کافروں میں سے تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں گھومو پھرو, رہائش کرو, رہو, کھاؤ پیو. وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا, اگر تم گئے تو فتکونا من الظالمین, تم ظالموں میں شمار ہو گے. بہرحال اس وقت تک چونکہ شیطان پر کوئی پابندی نہیں تھی, وہ آتا جاتا تھا, براندہ درگاہ تو وہ ہو چکا تھا پہلے, تو وہ آتا جاتا رہا یہاں تک کہ فاضل لہما الشیطان عنہا فاخرجہما مما کان فی, جس جنت میں حضرت آدم اور حوا رہتے تھے شیطان نے اس جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا. یعنی وہ طریقہ اختیار کیا اور اپنی قسمیں کھاتی رہی, جیسے کہ سورہ سواد کے سورہ اعراف کے اندر آپ سنیں گے کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسمیں کھائے گا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے نصیحت کرنے والے ہیں, خیر خواہ ہیں. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت حوا کو اس درخت کے قریب لے گیا, اور جس درخت سے کھانے کی ممانعت تھی وہ ان کو کھلا دیا, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو لباس تھا جنت کا وہ اتر گیا, اور اسی طریقے سے وہ پھر برہنہ ہو گئے, اور کوئی پتا بھی انہیں اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے اپنا وجود نہیں دیتا تھا. بہرحال اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو پھر بہت ہی شرمندگی ہوئی, اور وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے. فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کلمات سکھلا دیے جنہوں نے ادا کیا، فتاب علیہ، انہوں نے توبہ کی. انہ وہ التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، لیکن کہا کہ بے شک توبہ تو ہم نے قبول کر لی، لیکن اب دنیا میں جاؤ، اب تم دنیا میں جاؤ، وہاں جا کر رہو، اور پھر ہم تمہارا امتحان لیں گے. اگر تم نے وہ امتحان پاس کر لیا، کامیاب ہو گئے، تو ہم تمہیں واپس جنت میں لے آئیں گے. دیکھیے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہی ہے انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ دیا، حضرت حوا کو ٹھکانہ دیا، اور ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں. دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، اور اللہ نے بھیجنا تھا، اللہ کے علم میں تو ہر بات ہے، لیکن ایک خاص حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا، اور پھر امتحانات بھی لیے کہ بھئی ہم دیکھیں گے تم ہماری فرما برداری کرتے ہو یا شیطان کی پیروی کرتے ہو، اور اگر تم نے ہماری فرما برداری کی تو ہم تمہاری میراث تمہیں واپس لوٹا دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ جنت. یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو جب دنیا سے بلوایا جاتا ہے اور فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، تو 30ویں پارے میں آپ پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس وقت فرشتے ہی کہتے ہیں اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیہ مرضیہ. اگر وہ مومن ہے تو اسی کو یہ خطاب بھی ہوتا ہے، اس حال میں لوٹ کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ارجعی کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ جا. لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی آئے گا تو لوٹے گا، اگر کوئی آیا ہی نہیں تو کہاں لوٹے گا. اسی کو کہا جاتا ہے جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا گھر پہلے سے تھا، اس گھر سے واپس آیا تھا، اسی گھر میں واپس جانے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے. تو جب نیک آدمی کی روح قبض ہوتی ہے، فرشتے اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس جاؤ، تم جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ جاؤ. تو ٹھکانہ جو ہے ان کا جنت ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے تو ٹھکانہ جنت ہی رکھا ہے، البتہ آزمائش کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اب اگر اس آزمائش پر ہم پورے اترے تو انشاءاللہ، دیکھیے اگر باپ کا بیٹا فرما بردار ہوتا ہے تو وراثت پاتا ہے، لیکن اگر وہ فرما بردار نہ ہو تو بعض اوقات باپ اس کو آگ کر دیتا ہے کہ بھئی میں اپنی دولت سے، اپنی جائیداد سے اس کو نکالتا ہوں، یہ میری جائیداد کا مالک نہیں بنے گا. مسئلہ شہری کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال آگ کر دیتا ہے عام طور پر. تو اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، فرما برداری نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو جنت سے محروم فرما دیں گے. تو یہاں پر بہرحال یہ فرمایا کہ تم فی الحال تو دنیا میں جاؤ اور وہاں رہو، ہم تمہیں ایک عرصے تک وہاں پر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ تم ہماری فرما برداری کرتے ہو یا نہیں. اس وقت سے لے کر آج تک شیطان اور انسان کے درمیان دشمنی کا معاملہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. ان عجیب بات ہے کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے اور ہم اسے دوستی کرتے ہیں. دوستی کا کیا مطلب ہے کہ اس کی بات مانتے ہیں، اس کے کہے پر چلتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تو ان چیزوں کو جو جہنم میں لے جانے والی ہیں مزین کر کے، وہ شیطان جو انسان کو دکھاتا ہے کہ دیکھو کتنی دنیا کتنی زبردست چیز ہے. حالانکہ انسان تھوڑا سا غور کرے کہ بھائی آج جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، جب وہ مرتا ہے تو کیا چھوڑ کر نہیں جاتا؟ یہ جتنے بھی رشپس چیزیں ہیں سب یہی نہیں رہ جاتی؟ کتنے اعلیٰ قسم کا بنگلہ ہو، اعلیٰ قسم کی فیکٹری ہو، اعلیٰ قسم کا آفس ہو، بہترین قسم کی گاڑیاں ہوں، بہترین قسم کے اس کے بعد سواریاں جانور ہوں، لیکن وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے نہیں جاتا، اور جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس. اگر اس کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتا. یہ انسان کا حال ہے، لیکن انسان اصل میں بھول میں پڑا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا کے جو عیش ہیں وہ ہمیشہ کے لیے. یہاں آ کر ایسا دل لگا لیا اس نے کہ واپس جانے ہی بھول گیا. کوئی مرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے اسی نے مرنا تھا بس، مجھے تو مرنا ہی نہیں. حالانکہ ہر ایک نے مرنا ہے. آدمی کو اصل تو عبرت حاصل کرنی چاہیے. آج یہ مر گیا، کل ہم نے مرنا ہے، تو ہمیں تو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ جس مقام پر یہ جا رہا ہے کل ہم نے بھی جانا ہے، اس لیے ہم آخرت کی تیاری کریں. اور آگے پھر اللہ رب العزت نے اسی سورت کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا. دیکھیے بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کے معنی اصل میں ہے عبداللہ کے، عربی زبان کے اندر عبداللہ اس کا عبرانی زبان میں ہے اسرائیل، عبداللہ اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور جو ان کی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو آج بھی جو بنی اسرائیل یہودی ہیں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت آگے پھر اسحاق علیہ السلام ہیں، تو یہ سب انہی کی نسل سے پھر آگے بنی اسماعیل جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بنی اسحاق سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو اقوام دوسری قومیں پیدا ہوئیں. تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی نعمتیں نازل فرمائی، انہیں بہترین کھانے ملا کرتے تھے، بہترین کپڑے ملا کرتے تھے، طرح طرح کی نعمتیں، لیکن انہوں نے ہر ایک نعمت میں کوئی نہ کوئی اعتراض کیا اور ناشکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب بھی نازل فرمائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر بے انتہا عذاب نازل ہوا، دنیا میں آئے پھر توبہ کر لیتے تھے، عذاب ہٹ جاتا تھا، پھر وہی کام کرتے رہتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، تم میری نعمتوں کو یاد تو کرو، میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی. واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے عہد کو پورا کرو تو میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا. تو بہرحال یہاں پر اللہ نے ان کو یہ ذکر فرمایا. اس کے بعد پھر اگلی سورت، اگلی آیت، اگلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور پھر بھی سورت اس، بلکہ پہلے پارے کے آخر میں بھی یا بنی اسرائیل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ بھی ان کو خطاب فرمایا اور نعمتیں یاد دلائیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا ہے. اور سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے وہ جادوگر تھے، تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ جادو حق ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، یہودیوں نے جادو کیا تھا. لبید بن عاصم ایک شخص تھا یہودی، اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس جادو کے اثرات بھی ہوئے، ایسا نہیں کہ اثر نہیں. تو جادو برحق ہے، البتہ ہمیں جادوگروں کے پاس جانا نہیں چاہیے، اور ان کے پاس جا کر جو ہے وہ مختلف جو جاتے ہیں لوگ، کسی پر جادو کرا دیا، ٹونا کرا دیا، کالا علم، سفلی علم جس کو کہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. آدمی بعض صورتوں میں کافر ہو جاتا ہے، اس لیے خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کی طرف. اس کا بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور پھر اسی طریقے سے آگے چل کر یہ بھی بتلا دیا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کسی مذہب پر نہیں ہے، کسی دین پر نہیں ہے. وقالت الیہود لیست النصارى على شيء، وقالت النصارى لیست الیہود على شيء. یعنی یہودی کہتے ہیں نصرانی کچھ نہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں. وہ آپس میں بھی ان کی دراڑے ہیں دلوں میں، لیکن ہاں جب مسلمانوں کے خلاف معاملہ آتا تو اکٹھے ہو جاتے، پھر یہود اور نصرانیوں کی تمیز مٹ جاتی ہے اور دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. اور اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ لیتے، اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین کر لیتے. ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، حالانکہ دیکھیے یہ ہم پر خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سخت خطاب ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. ولن ترضا، لام اور نون جب عربی زبان کے اندر فعل پر آتا ہے تو اس کا مطلب آتا ہے ہرگز 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 نہیں، تاکید کے لیے آتا ہے. ولن ترضا عنک الیہود، یہودی اور نصرانی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے. آپ سے زیادہ تو رحیم و کریم کوئی ہے ہی نہیں، آپ نے تو ان کے بھی حقوق بتلائے، یہودیوں کے بھی حقوق بتلائے، نصرانیوں کے بھی حقوق بتلائے، یعنی سارے معاملات آپ نے کیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کریں، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے. اب آپ اندازہ لگائیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو ہم سے کیا راضی ہو جائیں گے؟ ہم کچھ بھی کر لیں، الٹے لٹک جائیں، جب تک ہمارے نام کے ساتھ مسلمان لگا ہوا ہے، اسلام لگا ہوا ہے، وہ ہمارے سے کبھی بھی ہماری جو ہمارے یوں کہہ لیجئے ہمارے ہم پر وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بات بتلا دی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو، یعنی ان کی ملت میں شامل ہو جاؤ. قل ان ھدی اللہ و الھدیٰ، لیکن ساتھ میں بتا دے ولئن اتبعت اہواہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، باوجود اس کے آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا کوئی نہ ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا. اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہی جا رہی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کی نہ کر سکتے تھے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جب ہم اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اے امت محمدیہ تم اچھی طرح سمجھ لو اس بات کی، اگر تم یہود و نصارہ کے پیروی کرو گے تو تمہارا حشر بدترین ہوگا. آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے خلاف یہود اور نصارہ، بنی اسرائیل جو ہیں یہ یہودی ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اور امریکی جو ہیں یہ سارے کے سارے نصرانی ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. یعنی ویسے آپس میں کہتے ہیں کہ نصرانی کچھ نہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، لیکن جب معاملہ مسلمانوں کم آ رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے فلسطین کو انہوں نے کس طریقے سے اس وقت تباہ و برباد کیا ہے. کاش کہ امت مسلمہ جاگے، اور امت تو کسی حد تک جاگ رہی ہے، لیکن حکمران ہمارے ہاں سوئے ہوئے، دنیا بھر کے مسلم حکمران، ان سے ہمیں شکوہ ہے، کاش کہ وہ بیدار ہوتے اور امت کے لیے کچھ کرتے. اور ہم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا فضل و کرم فرما رکھا ہے، آج پانی بھی پی رہے ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں، لیکن وہ لوگ پانی کی ایک ایک گھونٹ کو ترس رہے ہیں. ان کے پاس امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ ایک گھونٹ پانی انہیں نہیں پہنچا سکتے. حتیٰ کہ میں نے ابھی پنجاب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو کسی قسم کا بائیکاٹ بھی نہیں. کراچی میں تو الحمدللہ بہت حد تک یہاں پر بائیکاٹ ہوا اور اس کے نتائج بھی سامنے آئے، لیکن میں نے دیکھا کہ پنجاب میں تو شاید ہی کوئی 10% لوگوں نے اگر کیا ہو تو کیا 90% وہی چیزیں بک رہی ہیں جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں یا یہود و نصارہ سے متعلق چیزیں ہیں، اور جن کے بائیکاٹ ہم صرف بائیکاٹ تک بھی نہیں کر سکے. ہم تو کوکا کولا نہیں چھوڑ سکتے، پیپسی کولا نہیں چھوڑ سکتے، باقی ایشیا وسط کہاں چھوڑیں گے ہم. لیکن بہرحال یہ افسوس کی بات ہے، بچے ہمارے بھی ہیں اور بچے وہ بھی ہیں، ہم سے زیادہ ان کے بچے خوبصورت ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے بچے جو ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم نے ان کو بس قسم و پرسی کے عالم میں چھوڑ رکھا ہے. ان کی نظریں ہماری طرف ہیں، لیکن افسوس کہ امت تو کچھ کر نہیں سکتی، لیکن جو امت کو سنبھالے ہوئے ہیں جو حکمران ہیں، افسوس ان پر سب سے زیادہ ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے اور فلسطین کے لیے کوئی کام نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آج اسرائیل کو اتنی ہمت ہے کہ باوجود اس کے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جنگ میں اس کو ناکو چنے چبوا دی ہیں اور سخت نقصان بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو مر جائیں گے لیکن مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے. ان کا جذبہ یہ، جس کے نتیجے میں جہاں بمباریاں کر چکے ہیں وہاں مزید کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی باقی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے، انہوں نے ایسی سرنگیں بنا لی کہ جہاں تک مجاہدین ہیں ان میں سے بہت سے محفوظ ہیں، بہت سے شہید بھی ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شہید نہیں ہو رہے، ان کا نقصان نہیں ہو رہا، جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پر بمباریاں کی جا رہی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ دوائیاں کھانے کے لیے بھی موجود نہیں. ویسے تو لوگ حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ یہاں پر اگر تھوڑا سا اسکول پر حملہ کر دیا جائے تو آپ دیکھیے، اور یقیناً غلط ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن وہاں پر اسکولوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، مسجدوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، اور ہسپتالوں کو بھی تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، لیکن پوری دنیا خاموش ہے، کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں. تو ہم بس سوائے دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے سے ہی فریاد کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. ہم کم از کم جو کر سکتے ہیں وہ دعا تو ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ بائیکاٹ تو ہے، کم از کم جو ہے وہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں، یہ ضرور یہ ہم پر لازم ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب نے بھی ابھی دوبارہ اپیل کی ہے، یہ کم رمضان المبارک یعنی آج ہی حضرت کا جو ہے وہ خط جاری ہوا ہے، اور جو ہے حضرت نے فرمایا بھی ہے کہ وقوع میں تنازلہ بھی شروع کرنی چاہیے فجر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز میں ان کے لیے دعا کیجیے، بہت ضروری ہے یہ، ورنہ قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے. یہود و نصارہ ہمارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، اور خاص طور پر جب حالت یہ ہو کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہوں اور ہم پھر بھی ان سے دوستی اور پنگے بڑھا رہے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ صاحب ان کے سوا ہمارا کوئی ماں باپ ملجا نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ملجا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. بہرحال یہ مسلمانوں پر زوال کا وقت ہے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں انہیں تو خاص طور پر بیدار ہونا چاہیے، جاگنا چاہیے. اس میں چاہے وہ جو بھی ملک ہو، جس مسلم کنٹری کا جو ہے مسلمان حکمران ہو، ان سب کے لیے بہرحال یہ تازیانہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خواب غفلت سے بیدار کریں، اور تاکہ وہ امت مسلمہ کے حقوق کے لیے آگے لڑیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، یہ ہے اصل چیز کامیابی کا راستہ. ہم تو یہ کہتے ہیں بھی چھوڑ کے کیا مرا، کتنے بینک بیلنس چھوڑا، کتنی گاڑیاں چھوڑی، اور جناب اتنے بنگلے بنا کے چلا گیا، بیٹے ایک ایک بیٹے کو سب کو مکان بھی دے دیے، مطلب ہمارے لیے تو یہ فخر کی چیز ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب پر جب موت آئی، یعنی وقت آیا موت کا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، سب بیٹے آ گئے. آپ کو پتا ہے کہ 12 تو بیٹے تھے ان کے، جن میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، بنیامین بھی تھے، یہودہ بھی تھا، شمعون بھی تھا، اور بہت سارے اس کے 12 بیٹوں کے نام آتے ہیں. قصہ یوسف کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. تو اس قال علی بنی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا بلا کر، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی وہ فلاں بنگلہ کون لے گا، اور فلاں جو ہے وہ کار کس کی ہوگی، اور فلاں چیز کس کی ہوگی. نہیں، دنیا کی طرف توجہ نہیں ہے، مر رہے ہیں لیکن توجہ ہے کس چیز کی طرف، کہ اپنے اولاد کی صلاح و فلاح کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے جو کام کر کے گئے ہیں وہ، اور جو انہوں نے تعلیم دی ان کو، اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ہمارے ابا جان، ہم آپ کے الہ کی، آپ کے آبا و اجداد کے جو عبادت معبود ہیں ان کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے جو الہ واحد ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان کے فرما بردار. ایک بات یاد رکھیے، اس زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے وہ مسلمان تھے، حضرت یعقوب کے جو فرما برداری کر رہے تھے وہ پکے مسلمان تھے، یعنی کہلاتے وہ بھی مسلمان تھے. وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، پھر دیگر انبیاء کا زمانہ گزرا، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، تو اب ان کے لیے لازم تھا کہ وہ ان کو بھی ان نبی مانتے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے اور ان کی پیروی کرتے، تب تو وہ مسلمان کہلاتے اس زمانے میں. لیکن انہوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ پر ایمان نہیں لائے، اسی کے نتیجے میں انہیں ہم کافر کہتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ اسماعیل، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ان کے الہ کو مانیں گے. ونحن لہ مسلمون، تو یہ دیکھیے فکر آخرت یہ ہوتی ہے کہ آدمی دنیا سے جا رہا ہو تب بھی انہیں اپنی اولاد کی یہ فکر ہو کہ میرے بعد خدا نہ کرے وہ گمراہ نہ ہو جائے. اگر کسی کی اولاد گمراہ ہو گئی تو اس سے زیادہ اس کے لیے شرمندگی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے پھر آگے تحویل قبلہ کا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. گی قرآن مجید قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، اس میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے، اور ہمیں قیامت تک کے آنے والے انسان اسی سے نصیحت حاصل کریں گے. اس لیے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اور جو ہے سبق رکھا ہے ہمارے لیے، بشرطے کہ ہمیں سمجھ کامل ہو، فہم ہمارے اندر ہو، اور کسی صحیح جگہ سے ہم نے علم حاصل کیا ہو، تو انشاءاللہ پھر انسان صحیح نتیجہ بھی اخذ کرتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر صحیح لوگوں کے پاس نہ بیٹھے ہوں تو اس کے نتیجے میں پھر غلط علم کے نتیجے میں نتیجہ بھی غلط آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ہماری بہنوں کی مدد فرما، ہماری بیٹیوں کی مدد فرما. اے اللہ جس قسم پرسی کے عالم میں وہ لوگ اس وقت ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی اس بیچارگی کو دور فرما دے. اے اللہ رحم و کرم کے معاملے فرما، عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ مسلمانوں کو، اے اللہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلم حکمرانوں کے اے اللہ خواب غفلت سے بیدار فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ یہود و نصارہ جس طریقے کی کا ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری طرف سے آپ کافی ہو جائیے. اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہم اہلک الکفرۃ والیہود والنصارا والمشرکین، اللہم اہلک الکفرۃ والیہود والنصارا والمشرکین، اللہم شتت شملہم ودمر دیارہم وفرق جمعہم وخالد بین کلمتہم، اللہم اہلکہم کاہلاک عاد وثمود، اللہم اہلکہم کاہلاک عاد وثمود، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. يا الله، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی مدد فرمائیے، رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.